ظاہری حاجت کی بات ہے، بینائی کا واپس آنا یہ ظاہری حاجت ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی پیراہن کی برکت سے ایک حاجت پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ چیز یعنی کہ خود ہم اسے کہہ لیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ معصوم کا کرتا اور معصوم کی قبر میں اتنا فرق ہے، یعنی معصوم کا کرتا کیا چیز ہے؟ ایک لباس ہے کہ جو ایک عرصے تک اس جسم مقدس سے مس ہوتا رہا، ورنہ قمیض میں کیا تھا؟ قمیض یوسف میں تھا، جو بھی قمیض میں تو کچھ بھی نہیں تھا، عصا میں تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا، عصا موسیٰ میں ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قمیض وہ پیراہن جو ایک معصوم کے جسم سے کچھ عرصے تک مس ہوتا ہے، وہ میت کو حی کر دیتا ہے، یعنی یہ آنکھیں جو مردہ ہو گئی تھیں اس کو زندہ کر دیا اس کا مس کی وجہ سے۔ تو قبر معصوم میں کیا ہے؟ جہاں پہ جسد مقدس موجود ہے، کیا وہ اس پیراہن اور اس کرتے سے کمتر کوئی چیز ہے؟ اور یہ خود امام علی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، آپ عراق میں تھے، ایک شخص جا رہا تھا، پوچھا کہاں جا رہا ہوں، کیا صاحب میں سے کہنے لگا کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جا رہا ہوں سرب الحمد۔ تو امام نے فرمایا کہ جب وہاں پہنچنا تو میرے لیے بھی دعا کرنا، حیران ہوگی، کہنے لگا آپ امام معصوم ہو کر مجھ جیسے گناہگار سے درخواست کر رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ تو امام نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خدا کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مقامات پر میرا بھی ذکر خیر کے ساتھ ہو۔ تو جہاں پر جسد معصوم ہے، جسم معصوم ہے، وہ جگہ خدا کی خصوصی رحمتوں اور عنایتوں کا مرکز ہوتی ہے۔ وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ پیراہن، وہ لباس، وہ کپڑا جو معصوم کے جسم سے مس ہوتا رہا ہے، وہ کسی مردہ چیز کو زندہ کر سکتا ہے، اس میں یہ کوالٹی، اس میں یہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ چیز ہمارے دوست جو خود وہاں بھی اس میں سے انہوں نے جملہ مجھ سے کہنے لگے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ایک چیز، کیا چیز سمجھ میں نہیں آتی؟ کہ لاہور کے اندر ایک فوجی کی قبر خود ہی کھل گئی، اور وہ فوجی 1965 کی جنگ میں شہید ہو گیا تھا، اور جب اس کی قبر کھودی گئی، کھلی، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر گلاب کا پھول ہے جو اس وقت گر گیا تھا، کہ نہ صرف یہ کہ اس کا جسم تر و تازہ ہے بلکہ گلاب کا پھول بھی تر و تازہ۔ پھر مجھے موقع ملا، میں نے کہا یہی تو وہ چیز ہے کہ جو چیز بھی کسی حق کی نسبت سے، حق سے نسبت پا جائے، اس میں بھی وہ اثر آتا ہے۔ یعنی کہ یہ شہید مقتول کی سبیل اللہ ہے، اور کیونکہ یہ پھول شہید کے جسم سے مس ہو رہا ہے اور شہید خود زندہ ہے، تو وہ پھول مرجھانے کے بجائے ابھی تک کر رہا ہے، اس میں بھی زندگی ہے۔ یہ اثر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن کوئی بھی بینائی کو واپس لا سکتا ہے، اس میں کہاں شرک ہے؟ کوئی شرک کرتا نہیں، بلکہ حقیقتاً اگر آپ غور کریں تو یہ درس ہے اس بات کا کہ انسان ترقی کیسے کرتا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں ترقی کرنا ہے تو جب تک ان سے وابستہ نہیں ہوگے اس وقت تک کوئی ترقی نہیں ہوگی، چاہے جتنی ظاہری بات آپ کرتا ہو، ترقی ہوگی ہی اس وقت کہ جب نچلے درجے کی تجلی بالا تر درجے کی تجلی سے اپنے کو وابستہ کر دیتی ہے، تبھی ترقی ہوتی ہے، تبھی وہ بڑھ جاتا ہے۔ مہاراج، تو اس میں اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں صرف دعائیں مغفرتی ہوتی ہیں، بلکہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ظاہری حاجتوں کی برائی کا بھی ذکر ہے. ایک اور مثال میرے ذہن میں آتی ہے، یہ سورہ کہف کے آخر میں ہے، جناب ذوالقرنین کہ جناب ذوالقرنین جب جاتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ ان سے اس بات کی طلب اور تمنا کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے فتنوں سے ہمیں بچائے. دیکھیں یہاں پر صرف ایک مسئلہ جو ہمیں حل کرنا، یعنی اب یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی خدمت میں اپنی حاجات پیش کرنا، صحیح یہ بات نہیں کہہ سکتا. فرق صرف یہ ہے، یعنی کہ جس پر اعتراض ہو سکتا ہے وہ صرف ایک بات ہے کہ یہ زندہ اور مردہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں جو اس کے بیچ میں رکاوٹ رکھتا ہے. یعنی یہ بات کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، نص قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اولیاء خدا کے پاس، انبیاء کے پاس اپنی ظاہری باطنی معنوی حاجات کو جا کر بیان کرنا رضا خدا کی بات ہے. یعنی خدا خود یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی حاجات کی برائی کے لیے ہم سے رجوع کرو. اب مسئلہ صرف یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ زندہ و مردہ، اس کی بھی تشریح میں نے اپنی خدمت کی پیش کر دی کہ جب انسان زندگی کے اصل معنی کو سمجھ لیتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کی زندگی اب پہلے سے زیادہ روشن ہے. یعنی کہ اب پیغمبر اکرم کی زندگی جو ظاہری زندگی تھی اس سے زیادہ قوی ہے. معصوم کی زندگی جب وہ جسم میں تھے، اب اس جسم سے باہر آنے کے بعد زندگی کی نورانیت بڑھ چکی ہے، نہ کہ کم ہو گئی ہے. ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولیاء خدا نہ صرف اذن خدا سے زندہ جاوید ہیں، بلکہ ان کی برکات ان کی قوم اور تمام انسانوں کے لیے جاری و ساری ہے. اس مثال کو بھی غور سے دیکھیے گا. یہ مثال آئی ہے واقعہ تالوت. تالوت کا واقعہ سبھی ہم اس کو بیان کر بھی چکے ہیں آپ کے سامنے، اور یہ کہاں پر ہے؟ جہاں پر دوسرا سپارہ اینڈ ہوتا ہے، آیت الکرسی کی آیتوں سے پہلے والی آیتوں میں واقعہ تعلق موجود ہے. بہت تفصیل سے اور بہت پر حکمت واقع ہے. یہاں اس میں آیت نمبر 248 248 کہ جب انہوں نے کہا کہ یعنی پیغمبر کے پاس گئے بنی اسرائیل کہ آپ ہمارے لیے کسی بادشاہ کو دیں گے، پھر وہی کہ جب ایک مصیبت میں ہے قوم مشکل میں ہے تو کس کے پاس جا کے اپنی حاجت کو بیان کر رہی ہے؟ پیغمبر کے پاس. کہ ابھی ہم اپنے گھروں سے دور کر دیے گئے ہیں، اپنی اولادوں سے دور کر دیے گئے ہیں، ہمارے گھروں پر ہمارے دشمن نے قبضہ کر لیا ہے، آپ ہمارے لیے کوئی سبیل نکالیے اور ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کریں، کسی ملک کو مقرر کریں جس کے ساتھ مل کر ہم قتال کریں، جہاد کریں اور اپنی کوئی بھی چیز کو واپس لے لیں. تو خدا نے ان کے لیے تالوت کو مقرر کیا. انہیں اعتراض ہوا، تالوت کی حمایت میں خدا کی طرف سے کوئی دلائل آئے، اور نبی نے ان سے کہا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الطَّاغُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ. اس بات کی دلیل میں کہ خدا نے ہی تالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا، یہ ہے کہ تمہارے پاس آئے گا ایک تابوت، فیہِ سکینۃٌ مِّن رَّبِّکُمْ، جس میں سکینہ یعنی سکون اور اطمینان ہے تمہارے رب کی طرف سے. یعنی وہ تابوت جب تم دیکھو گے تو اس کو دیکھنے سے تمہیں سکون اور اطمینان ملے گا. وہ بقیۃٌ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ. اور وہ بقیات یعنی وہ چھوٹی ہوئی باقی رہ جانے والی چیزیں جو کس کے طریقے میں سے ہیں؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کے، جن کو ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہوگا. یعنی وہ قوم جو ڈپریس تھی، وہ قوم جو ڈاؤن ٹروڈن تھی، اس کو اٹھانے کے لیے خدا کیا بھیج رہا ہے؟ ایک تابوت بھیج رہا ہے. اس تابوت میں کیا چیز ہے؟ کہ گزرے ہوئے پیامبران کی یادگاریں، और तरके हैं आले मूसा और आले हारून के जिनको मलाइका ने उठाया हुआ होगा। तो जो कुछ अंबिया का तरका है, जो कुछ अंबिया का जाहिरी वरसा है, वो इतना मुकद्दस है कि मलाइका उसको उठाता है, और इतना बाबरकत है कि तबाह हाल कौम के लिए बायस सुकून और इत्मीनान बनता है। ये शेर है। और मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं कि ये सारा जितना भी झगड़ा ये सब खड़ा हुआ है ना, ये सिर्फ इसीलिए खड़ा किया गया है कि हकीकतन इसका जो माशरती और सियासी पहलू है वो दुश्मनों की नजर में ज्यादा है। कि खुदा ये फरमाता है कि हमने अंबिया को तुम्हारे दरमियान महबूस किया ताकि माशरे में इंसाफ और अदल को नाफिस रहे। और सबसे ज्यादा परेशानी दुश्मनान दीन को इसी चीज की वजह से, नबूवत का रिसालत का ये पहलू कि जिसकी जर्ब जालिम पे पड़ती है, नबूवत और रिसालत का वो पहलू कि जो जालिम के लिए खतरा बनता है, तो जालिम क्या बहाने बनाता है कि जिनको कोई साफ ना ये रोजे पे जाएं, ना ये पैगंबर का जिक्र करें, ना ये हुजूर की याद मनाएं, ना ये उनकी तरफ मुतवज्जे हों, और ना इनके पास वो सारी चीजें हों कि जो दिलों को तकबीयत देती हैं और नफूस को मजबूत कर देती हैं। इस किस्म के भी वाकयात हमारे पास मौजूद हैं कि जैसे इराक में जब कब्जा किया अंग्रेजों ने, तो वहां जब अजान की आवाज आई तो वो चौंक गया, उनके वजह से पैसा लाते ही किस किस्म की आवाज कहां से बुलंद हुई। मैंने कहा ये मुसलमानों के प्रेयर कॉल, उनको जो नमाज के लिए उनकी इबादत के लिए बुलाया जाता है। उसने कहा इससे हमें तो कोई खतरा नहीं है। मैंने कहा नहीं, इससे हमें कोई खतरा नहीं। फिर ठीक होने का कोई मसला नहीं इस नमाज का। यानी आप इस चीज पर गौर करें कि पैगंबर अकरम, जो मैंने आपसे कहा था कि जब माशरे में खड़े हुए थे तो एक यतीम पर के तौर पर आपका कोई ग्रोह जथा नहीं था, कोई लश्कर नहीं था आपके पास, लेकिन एक तन्हा फर्द जब उकलू ला इलाहा इल्लल्लाह तो लड़ू का नारा बुलंद करता है तो तमाम अकाबरीन और सरदार को क्यों सारे खतरा प्राप्त हैं। कौन सी ऐसी खास बात थी हो गई थी वहां? पैगंबर कोई तलवार लेके तो नहीं निकल खड़े हुए थे किसी से लड़ने के लिए? ये जितने भी सरदारान कुरैश थे उनके सामने जाके कोई ऐलान जंग तो नहीं कर दिया था? कोहे अबू कुबैस पे खड़े होकर ये ऐलान ही फरमाया था ना कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्यों, सबको परेशानी क्यों हो गई? यानी ये जितना हाँ वावैला है ना कि कभी शिर्क कभी बिदअत कभी गुनाह कभी ये सारे का सारा वावैला इसी वजह से है कि उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि मासूमीन आइम्मा औलिया खुदा उनके अंदर वो जाज़िबियत पाई जाती है कि किसी भी वक्त सोई हुई मुर्दा कौम उनकी बरकतों से जिंदा हो सकती है। तो वो ये चाहते हैं कि कभी कभी इनका रिश्ता उस जाज़िबियत और बरकत से ना पाए। इस तह में असल में यह साजिश कि कभी ये कहेंगे कि वो जिंदा नहीं है, कभी ये कहेंगे ये बिदअत हो गई, कभी ये कहेंगे वो शिर्क हो गया। तो शिर्क कहाँ से हो गया ना? कि मैं आपकी खिदमत में एक जुमला ने मैंने काफी पहले पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली बुक का नाम याद नहीं है, मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि औलिया खुदा की सोहबत बुराक की माने में हकीकतन बहुत नफीस होता है। औलिया खुदा की सोहबत बुराक की मानंद है जो इंसान को सदियों का फासला एक लम्हे में तय करा देती है। लेकिन जब तक ये औलिया खुदा मौलवी है तो बात सही है, और जब ये औलिया खुदा पैगंबर और आले पैगंबर हो जाते हैं तो मां शेर को बिदअत होती है। उस वक्त सब शेर को बिदअत हो जाते हैं। जुमला हकीकतन कोई बहुत नफीस और आना चुका है। यही चीज तो हम भी कह रहे हैं कि तुम 50 साल नमाज पढ़ते रहो और मासूम की एक नजर करम तुम पे हो जाए तो जा ही को जाओ। यही तो हम भी बात कह रहे हैं। लेकिन वहां पर किस चीज को बीच में ला के रख दिया गया है कि ये जिंदा ही नहीं है? यानी कि आप जब ये सारे मौलवी हजरात हैं, इनके पास जाएं, इनके हाथ पैर करें, इनके हाथ पैर चूमें, तो ये बहुत खुश है कि हाँ आप विलायत के सही रास्ते पर हैं। और जब इंसान जाए और हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जाए, हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में जाए, कब्र पैगंबर अकरम के सामने खड़ा हो और वहां ये तलब तमन्ना करे, तो इशारा हो जाता है। यानी हरम पैगंबर अकरम में बैठना बुरा नहीं है, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बहुत गुजारना बुरा की मानी नहीं है, मौलवी साहब के पास बैठ कर तुम जाना बुरा, कितना बड़ा शौक। तो बाहर ये चीज, यानी कि अब मैं आखिर में एक बात करके आपसे बात खत्म करूं। सारी बातों का निचोड़ ये है कि जो भी मोमिन है, जो भी मुवाहिद है, वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहा होता है कि पूरे का पूरा निजाम हयात एक हकीकत वाहिद की तजल्ली है। यानी मोमिन चीजों को ए बी सी डी ई एफ के खानों में नहीं बांटता, बल्कि मोमिन की नजर यह होती है कि जो कुछ भी मौजूदा नजर आती हैं हकीकतन वजूद वाहिद है ज़ात अक़दस बारी तआला, और बाकी जो कुछ भी है वो अपने अपने मकाम पर उसकी तजल्ली है। तजल्ली का क्या मतलब? कि अपने ज़र्फ के लिहाज से नूर खुदा को रिफ्लेक्ट और मुनक्किस करती है। हर शय अपनी ज़र्फियत के एतबार से नूर खुदा को रिफ्लेक्ट करती है। किसी भी शय का ज़ातन न कोई इस्तेक़लाल है, ना अपनी कोई जिंदगी है, ना अपना कोई बयान। जिसके पास भी जो जिंदगी है वो सब उसी हय्यु क़य्यूम का अता करता है, और जब तक उसकी तवज्जो मखलूक की तरफ है वो तजल्ली उसमें बाकी है, वो जिंदा है, वरना वो मादूम होता है। ये अकीदा हमारा और ये हमारी समझ है, ये हमारी पहल। इसको इंशाल्लाह कल मैं इस जुमले को मजीद वजाहत के साथ बयान करूंगा। आज मुख्तसर एक कुरान की चंद आयतों के ज़ैल में इसको सुनते जाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत मिल पाएगा। कुरान करीम के आखिर में सूरत है, मुख्तसर सी सूरह तकाफुर। सूरह तकाफुर इंतहाई लतीफ तरीके से किसी चीज को समझाती है, किसी नुक्ते को समझाती है। अल्हाकुमुत तकाफुर क्या मतलब है इसका? अल्हाकुमुत तकाफुर यानी अल्फाज किससे निकला है? लहब से। और लहब के क्या माने? लहब के माने यह है कि कोई ऐसी चीज जो अपने अंदर एक कशिश रखती हो और इंसान को अपने में ऐसा मशगूल कर ले कि इंसान बाकी तमाम चीजों से बाहर। इन्हें हयात जिंदगी, हयात दुनियावी को खुदा ने लहब करार दिया। क्यों? इसलिए कि यह हयात तुम्हें इस तरीके से अपने अंदर मशगूल कर लेती है कि तुम इसके अलावा बाकी सब कुछ भूल जाते हो, बाकी सब परामर्श कर लेते हो। तो तुम्हें लहब में मुबतला कर दिया किस चीज में? तकाफुर। तकाफुर यानी कसरत का मुकाबला कर। ये बात हमने बयान की थी कि तकाफुर तफाउल के वजन पर है। तफाउल को माने को समझना है तो तपाबुल को याद रखें, कंपैरिजन। यानी जैसे तफाखुर, तकाफुर फखर और कसरत का नाम नहीं है, बल्कि तफाखुर फखर का मुकाबला करना, तकाफुर कसरत का मुकाबला करना। इसकी जाहिरी वजह क्या थी इस आयत के आने की? कि अरब जो थे वो अपने अपने पहलवानों और शुजान का मुकाबला करते करते कब्रस्तान पहुंच गए इस बात में बहस करते हुए कि वो कहें हमारे कबीले में ज्यादा बहादुर पैदा हुए थे, वो कहें हमारे कबीले में तो जिंदों के साथ साथ मुर्दों की गिनती शुरू कर दी। लेकिन ये आयत उस जाहिरी बैकग्राउंड के साथ साथ इंतहाई गहरे माने को रखती है। अल्हाकुमुत तकाफुर, इस कसरत के मुकाबले ने तुम्हें लहर में मुबतला किया। تو میں کھینچ لیا اپنی طرف. کثرت میں نہیں, عالم کثرت میں نہیں, کثرت کے مقابلے. اب یہ کثرت کا مقابلہ کس کس چیز میں ہوتا ہے؟ مال کی کثرت, اولاد کی کثرت, علم کی کثرت. میں بھی دس میں نے ساتھ پڑھا ہے, ابھی میں درس خارج میں بیٹھا ہوں, ابھی میں حجت الاسلام بن جاؤں, پھر میں آیت اللہ بن جاؤں, پھر میں مرجع تقریر بن جاؤں, پھر میں عالم بن جاؤں. یہ میرے جملے نہیں, وہ اللہ میرے جملے نہیں, یہ میں انہی حضرات کے جملے نقل کر رہا ہوں, یہ میں انہی لوگوں کے جملے نقل کر رہا ہوں. فقی یہ ہو جائے کہ یہ کثرت, یہ تکاثر ہے. علم کا مقصد صرف ایک چیز ہوتی ہے, معلوم تک پہنچنا, اور کوئی دوسرا مقصد نہیں. یہ سب انہیں کے جملے. یہ تکاثر ہے کہ میں بھی یہ بن جاؤں اور یہ بن جاؤں اور اتنی کتابیں پڑھ لوں اور اتنا علم حاصل کر لوں اور اتنے درس, یہ سب تکاثر ہے. اور یہ تکاثر انسان کو اپنے اندر اس طریقے سے بھنور کی مانند کھینچ لیتا ہے کہ باقی ہر چیز سے انسان حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے. تو تمہیں کس چیز نے لہر کو مبتلا کر دیا؟ کثرت کے مقابلے میں. میرے ہمدرس نے اتنا پڑھا, میں اتنا پڑھ لوں, یہ نہیں, ہر کس نہیں. چاہے انسان انجینئرنگ پڑھے, میڈیسن پڑھے, بزنس پڑھے, فقہ پڑھے, اصول پڑھے, کچھ پڑھے, مقصد صرف ایک ہونا چاہیے کہ اس رستے پر چلتے ہوئے حقیقت میری نگاہوں کے سامنے منکشف ہو. علم کا مقصد سوائے معلوم تک پہنچنے کے, حقیقت کو دریافت کرنے کے, اور کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ جتنی چیزیں ہیں, یہ ڈگری لے لوں, اس مرتبے تک پہنچ جاؤں, اس منزل کو پا لوں, ان کو پیچھے چھوڑ دوں, سب تکاثر. اور اس تکاثر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ انسان لہو میں مبتلا ہو جاتا ہے. زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے مقابر, مقبروں کی زیارت کر لی اور ان ظلمات میں پھنسے 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 کیا ہوتا ہے؟ انسان مردہ مقبرے تک پہنچ جاتا ہے, قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے. یہ تکاثر جو تمہیں اپنے اندر بند کر دیتا ہے, ایک بھنور میں پھنسا لیتا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مقبروں میں دفن ہو جانا. کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, ان قریب تم علم حاصل کر دو. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہرگز نہیں تم علم حاصل کر دو. کلا, ہرگز نہیں, لو تعلمون علم الیقین, اگر تم علم حاصل کرتے جو علم یقین ہے. کہنے جیسے ایک علماء جملہ بیان کرتے ہیں کہ علم یقین کیا ہوتا ہے, حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا, تعریف حقیقت میں, کہ حقیقت کیا چیز ہے؟ سحب معلوم مع محو موہوم. سحب سواد بڑی ہے, واو. فحو معلوم, یعنی جو کچھ معلوم ہے وہ اس طریقے سے انسان کی نظروں کے سامنے آ جائے جیسے روشن دن میں چیز اس کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے جب سامنے کوئی رکاوٹ. محو موہوم, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی موہومات ہوں وہ سب کی سب ذہن سے محو ہو. یعنی ہم نے جتنے توہمات کو اپنے ذہن پر طاری کیا ہوا ہے ان سب کو محو کر دیں, اور جو معلوم ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے آشکار اور روشن ہو جائے تو حقیقت سمجھ میں آئے گی. یعنی یہ توہمات جن میں ہمارے دماغوں کو گھیرا ہوا ہے, یہی تکاثر. یہ توہمات کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ اسی تکاثر سے پیدا ہوتی ہیں. یہ ہمارے اور حقیقت کے درمیان پردہ. تو کاش کہ تم علم یقین حاصل کر لیتے اور تمہیں یہ حاصل ہو جاتا تو کیا ہوتا پھر؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تو پھر تم دیکھتے کہ یہ کثرت کی جہنم ہے, پھر تمہیں جہنم نظر آتی. یہ جس تکاثر کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ حقیقتاً جہنم ہے. تم دیکھتے اس کو، ثم پھر لترونہا کہ تم دیکھتے، عین الیقین، عین یقین یعنی مشاہدہ، علم الیقین یعنی کامل اور درست استدلال، عین یقین یعنی مشاہدہ، نظروں کے سامنے کشف ہو جانا چیزوں کا، پردوں کا ہٹ جانا، پھر تم عین یقین کے ساتھ دیکھتے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس مرحلے پر تم سے سوال کیا جائے گا کہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، تکاثر سے آزاد ہونے کے لیے خدا نے قرآن اور اہل بیت کی صورت میں جو نعیم تمہیں عطا کی تھی اس کے ساتھ تم نے کیا کیا، کہ تم بظاہر اس تکاثر میں پھنسے ہوئے ہو کہ جو تمہیں اگر اس میں پھنسے رہے تو مقبروں میں لے جائے گا، اس سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ علم یقین حاصل کرو، علم یقین تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ نعیم، نعیم کون ہے؟ قرآن و احباب، ان سے متمسک ہو جاؤ، ان سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ علم یقین کو پا سکو، حاصل کر سکو، اور علم یقین کو حاصل کر کے اس کثرت کے چکر سے آتا ہے تو مومن کی نظر میں کہیں بھی کثرت ہے ہی نہیں، شرک کہاں سے آئے گا؟ پھر وہی جملہ آپ سے دوہراؤں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ان لوگوں کے مسائل ہیں کہ جو حقیقت کی معرفت نہیں رکھتے، جو سچ کو نہیں پہچانتے، جو حقیقت و سچائی سے غافل ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ مومن جو توحید کی معرفت رکھتا ہے اس کے لیے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ شرک کہاں سے کرے گا؟ یعنی اس کے لیے تو ساری موجودات بس تجلیات میں ہیں، کہ میں بھی ایک تجلی ہوں ادنا درجے کی، اور قرآن اور اہل بیت بھی تجلی ہیں اعلیٰ ترین درجے، اور ایک مثال جو عرفا نے دی ہے وہ یہ کہ تمام تجلیات ایک دوسرے سے مربوط اور وابستہ ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے سورج کی روشنی شروع سے لے کر نیچے تک سب ایک دوسرے سے کتنے جڑی ہوئی ہیں، یعنی اس تجلی میں کہیں گیپ نہیں ہے، تجلی میں کہیں گیپ اور وائلڈ نہیں ہے، آپ جب بھی چاہیں اپنے سے بالا تر درجے کی تجلی کا ہاتھ پکڑیں اور اوپر درجے میں چلیں، اس سے اس کا ہاتھ پکڑیں اس سے اوپر کے درجے میں چلیں، اس میں کوئی گیپ نہیں ہے، تو اس نظام فطرت میں، نظام حقیقت میں نہ کوئی دوئی ہے، نہ کثرت ہے، نہ تکاثر ہے، نہ شرک، یہ سب کا سب انسان کی جہالت اور حماقت کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل پھر اس وحدانیت کے ذکر کو انشاءاللہ